أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. درس ہماری کتاب کے مطابق 6 نمبر درس میں تھی کہ جو تصور اور تصدیق کے بارے میں تھا، تصور اور تصدیق کی حقیقت کیا ہے، اس کو تفصیل سے پچھلے درس میں جو ہے بیان کر دیا ہے. آج دو تین نکات تصدیق کے متعلق جو نکات ہیں وہ بیان کرتے ہیں، پھر ایک اور مطلب میں وارد ہو جائیں گے. ایک مطلب جو بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ جب ہم نے تصدیق کا معنی یہ کیا کہ تصدیق ادراک کے نسبت کا نام ہے کہ جس کا لازمہ حکم ہے. جب ہم تعریف دیکھتے ہیں تصدیق کی یہ والی، تو ہمیں پھر یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ فقط جملہ خبریہ تصدیق ہے، باقی جتنے بھی جملات ہیں وہ تصدیق نہیں کہلائیں گے. مثلا امر کا جملہ، مثلا پانی لاؤ، یہ تصدیق نہیں کہلائے گا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ امر والے جملے میں جس میں حکم موجود، حکم سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ اب یہاں پہ ہے امر کرنا، وہ کہ آرڈر دینا. وہ جملہ جس میں آرڈر ہو اس کو جملہ انشائیہ کی ایک قسم کہا جاتا ہے، کہ آپ نے ناو میں حتمن جو ہے وہ دیکھا ہوگا. اس میں آ کر میں سادہ کر کے بیان کر رہا ہوں تاکہ ہر بندہ اس کو سمجھ لے اسی طریقے سے. مثلا جس جملے کے اندر آرڈر موجود ہو، حکم موجود ہو، حکم سے مراد یعنی آرڈر ہے، وہ حکم تصدیق والا نہیں ہے، تو وہ کیا ہے؟ تصدیق کی قسم نہیں بنے گا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ جو انشائی جملہ ہوتا ہے، یعنی جو جس کے اندر امر موجود ہوتا ہے، وہ واقعے کی خبر نہیں دے رہا ہوتا تاکہ آپ کہیں کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ یہ جملہ واقعے کے مطابق ہے یا نہیں، کیونکہ واقعے کی خبر ہی نہیں دے رہا. مثلا ایک بندہ کہتا ہے کہ پانی لے آؤ، تو اب اس میں کون سے واقعے کی خبر ہے تاکہ آپ کہیں کہ میں دیکھوں کہ یہ واقعے کے مطابق خبر دے رہا یا نہیں دے رہا؟ وہ تو واقعے کو ایجاد کر رہا ہے کہ پانی لاؤ، پانی لانے کو ایجاد کرنا ہے، خبر نہیں دے رہا. اور ہم نے تصدیق کی تعریف کیا گئی تھی کہ ادراک نسبت کے مطابق للواقع ہے یا نہیں، اس کو تصدیق کہتے ہیں. مطابقت وہاں معنی پیدا کرتی ہے کہ جہاں پر جملہ خبر دے رہا ہو واقعے کے متعلق، اور جو بھی جملے واقعے کی خبر نہیں دے رہے ہوں گے وہ تصدیق کی قسم نہیں بنیں گے. خلاصہ کلام یہی بنتا ہے. اس کے پھر نام اگر لینے لگ جائیں، مثلا سوالیہ جملہ جو ہے یہ تصدیق کی قسم نہیں بنے گا. جس کے اندر امر موجود ہے تصدیق کی قسم نہیں بنے گا. جس میں تعجب موجود ہے وہ بھی نہیں ہے. مثلا ایک بندہ کہتا ہے کتنی اچھی بلڈنگ مثلا ہے، او یہ اس طریقے سے، مثلا یہ اس طرح کا ایک تعجب کرنا جو ہے، کاش ایسا ہو جاتا، یہ کاش ایسا ہو جاتا واقعی خبر نہیں ہے. مثلا استفہام، تعجب، آرزو، امر و نہی، یہ ساری کیا تصدیق کی قسم میں سے نہیں ہے. یہ ایک نقطہ تھا کہ جو انہوں نے یہاں پر بیان کیا، اور یہ ترتیب بالکل منطق مظفر والی ہے. یعنی یہی بے نہیں، یہ نکات جو ہیں وہ منطق مظفر میں موجود ہیں. ایک اور نقطہ جو تصدیق کے بارے میں بیان کرتے ہیں یہاں پر، وہ یہ کہ تصدیق کی دو قسمیں ہیں، تصدیق یا یقینی ہوگی 100% ہوگی، 100% ہوگی، اس کو یقین کہتے ہیں جس میں 100% پایا جاتا ہے، اور تصدیق ظنی ہوگی، توئیں زوئیں والی زن جو ہے، وہ دال ریزے والی نہیں. یہ بعض اوقات وہ تلفظ نہ پتا ہو تو پھر وہی لکھ دیتے ہیں اس کو آگے. تصدیق ظنی، فرماتے ہیں کہ اس مطلب کو بیان کرنے کے لیے کہ تصدیق کی دو قسمیں کیوں ہیں، یہ والی یقینی اور ظنی، ہم آپ کو یہ بیان کرتے ہیں کہ جب بھی ایک خبر انسان کو دی جاتی ہے، مثلا آپ کو اگر کوئی بندہ خبر دے تو اس خبر کی نسبت آپ کے پاس مختلف حالات بن سکتے ہیں. مثلا میں نے آپ کو خبر دی آ کر کہ آپ کے والد قم میں تشریف لائے ہیں، درست ہے؟ اب اس خبر کی نسبت آپ کے اندر مختلف حالات ہو سکتے ہیں، یا آپ کو اس خبر کے بارے میں 100% یقین ہوگا، یعنی 100% ہوگا اس خبر کو، یعنی خبر کے محتوا کو آپ 100% قبول کر لیتے ہیں اور اس کے عدم کو اصلاً قبول نہیں کرتے.
ہاں، عدم کو.
آپ کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہے میرے والد آ گئے ہیں، پر اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ذہن میں نہ آنے کا احتمال ہے ہی نہیں. اس کو کہتے ہیں یقین، کہ جہاں پر خبر کے ہونے کا یقین ہو، یعنی 100% ہو یا نہ ہونے کا، دونوں طرف سے ہے لیکن ہو ایک طرف ہی، دونوں طرف ہی نہ ہو اس میں، یا ہونے کا 100%
یا نہ
ہونا 100% ہو. 100% جہاں بھی ایک طرف میں آ گیا وہ یقینی حالت کہلائے گی. لیکن بعض اوقات انسان کیا کرتا ہے، خبر کو سنتا ہے، اس کے ذہن میں دو احتمال آتے ہیں، ممکن ہے ہو، ممکن ہے نہ ہو. اب یہ جو دو حالات ذہن میں آتے ہیں اس کی پھر مختلف صورتیں بنتی ہیں. یا تو ایک طرف آپ کی تمایل زیادہ ہے، مثلا 80% پہ چلے گئے ہیں آپ، اور دوسری طرف اس کی کیا ہے، 20% ہے. مثلا والد کے آنے کی خبر سن کے والد کے آنے کے بارے میں 80% آپ کو جو ہے رجحان پیدا ہو گیا آپ کا کہ لگ رہا ہے کہ والد آگے ہوں گے، درست ہے؟ کیونکہ پاسپورٹ بنوا لیا تھا، ویزا لگ گیا تھا، سفر شروع کر دیا، سارے قرائن موجود ہیں، 80% مجھے لگتا ہے کہ والد آگے. لیکن پھر بھی 20% آپ کے ذہن میں موجود ہے کہ شاید مثلا وہاں جو ہے کوئی مشکل پیش آ گئی ہو، ابھی تک نہ پہنچے ہو مثلا. تو اب یہ جو طرف راجے ہوتی ہے، رجحان جس میں پایا جاتا ہے، جو مثلا 80% 70% 90% کی حد تک چلا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں ظن. یہ کیا ہوتی، تصدیق ظنی کہلائے گی. اور جو جس کی طرف رجحان نہیں ہوتا، جس کا احتمال کم ہوتا ہے،
جس کا احتمال کم ہوتا ہے،
اس کو کہتے ہیں وہم، جس کا احتمال کم ہوتا ہے. مثلا والد کے آنے کی اگر 80% آپ کو رجحان ہے، تو پھر کیا ہے، 20% نہ آنے کا رجحان ہے، تو یہ کیا ہو جائے، 20% کیا ہو جائے گا، وہم کہلائے گا، اور 80% زن کہلائے گا. اس کو الٹ بھی کر سکتے ہیں، مثلا نہ آنا 80% ہے اور آنا جو ہے وہ 20% ہے، فرق نہیں کرتا. یہ فقط سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں. بس جہاں پر رجحان ہوگا وہ زن ہے، جہاں پر رجحان نہیں ہوگا اس کے مقابل والا، وہ کیا ہو جائے گا، وہم ہو جائے گا، درست ہے؟ اور بعض اوقات انسان کیا کرتا ہے، 50-50 ہوتا ہے. خبر دی، نہ آپ کو رجحان حاصل ہوا آنے کا، نہ رجحان حاصل ہوا نہ آنے کا، آپ بالکل برابر کھڑے ہیں، نہیں پتا آئے ہیں، نہیں پتا نہیں آئے، یعنی آپ برابر ہیں. اس کو کہتے ہیں شک. جب یہ چند صورتیں، بس ایک یقین کی حالت ہے، ایک ظن کی حالت ہے، ایک وہم کی حالت ہے، ایک شک کی حالت ہے، یہ چار حالتیں انسان پر طاری ہو سکتی ہیں ایک خبر کی نسبت. مثلا ایک خبر ممکن ہے ان چاروں میں سے کسی ایک حالت اس کے اوپر طاری ہو جائے، ساری تو حالتیں طاری نہیں ہوں گی خبر کی نسبت، کوئی نہ کوئی ایک حالت طاری ہو جائے گی اس کے اوپر، درست ہے؟ اب ان چار حالتوں میں کہتے ہیں تصدیق کا تعلق فقط یقین اور کیا ہے، ظن کے ساتھ ہے. وہم اور شک یہ تصدیق نہیں ہے، ان میں تصدیق نہیں پائی جاتی. اس کی کیا وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم تصدیق کی تعریف کی طرف دوبارہ رجوع کریں تو وہاں پر یہ بات ذکر ہے کہ تصدیق میں اذعان پایا جاتا ہے، اطمئنان پایا جاتا ہے. نفس اگر اذعان کر جائے، اطمئنان حاصل ہو جائے اس کو کہ نسبت واقع کے مطابق ہے یا نہیں ہے، تو اس کو تصدیق کہتے ہیں. تو اذعان یا یقین میں ہوتا ہے یا ظن میں ہوتا ہے، کیونکہ ظن کے اندر بھی کیا ہے، رجحان ہوتا ہے، اور رجحان اذعان ہی ہوتا ہے تقریباً. یعنی اطمئنان آپ کو ہے وہاں پر بھی، اگرچہ 80% ہے لیکن اذعان تو ہے، لیکن وہم کے اندر اذعان ہی نہیں ہوتا، کیونکہ وہم 20% ہے، 20% اذعان اصلا شمار نہیں ہوتا. اطمئنان کی شرط یہ ہے کہ اس میں رجحان ہونا چاہیے، اور یہ تو 20% اصلا رجحان نہیں کہلاتا، درست ہے؟ اور شک کے اندر تو اصلا اذعان نام کی چیز ہی نہیں ہے کسی قسم، کیونکہ وہ ہے ہی برابر. نفس جو ہے کوئی فیصلہ نہیں کر پاتا، نفس کوئی حکم نہیں لگاتا. پس چونکہ تصدیق کی تعریف فقط ان دو پر فٹ آتی ہے، تو تصدیق فقط دو قسموں، تصدیق کی دو قسمیں، تصدیق یا ظنی ہوگی یا یقینی ہوگی. وہم اور شک جو ہے وہ تصدیق کی اقسام میں نہیں ہیں، درست ہے؟ یہ ایک مطلب جو ہے وہ تصدیق کے حوالے سے، اس کی حقیقت کیا ہے اور کون کون سی چیزیں تصدیق کہلاتی ہیں، یہ بات ہماری ختم ہو گئی. اب نئے مطلب میں وارد ہوتے ہیں صاحب کتاب. فرماتے ہیں کہ تصور اور تصدیق دونوں دو قسمیں رکھتے ہیں، یعنی تصور کی بھی آگے دو قسمیں ہیں اور تصدیق کی بھی آگے دو قسمیں ہیں. ہم پہلے تصور کو بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ تصور یا بدیہی ہوتا ہے یا نظری. کیا مطلب؟ فرماتے ہیں کہ آپ اگر اپنی نفس کی طرف رجوع کریں، اپنے علوم کی طرف، اپنی معلومات کی طرف رجوع کریں، تو آپ کو یہ چیز واضح طور پر نظر آئے گی کہ آپ کی کچھ معلومات ایسی ہیں کہ جو میں نے پہلی معلومات کے ذریعے حاصل کی ہیں، درست ہے؟ یعنی بعض چیزوں کو آپ حاصل کرتے ہیں، آپ کے پاس پہلے معلومات موجود تھیں، ان معلومات کے سہارے پر آپ نے کیا ہے، جدید معلومات کو کسب کیا ہے، درست ہے؟ لیکن بعض معلومات انسان کے پاس ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو انسان نے کسی سے بھی حاصل نہیں کیا ہوتا، وہ خود بخود انسان کو حاصل ہوتی ہیں، درست ہے؟ یہاں سے پھر ایک اور مطلب یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ وہ معلومات کہ جس کو دوسری معلومات کے سہارے سے حاصل کیا جاتا ہے، اس میں حتماً تفکر موجود ہوتا ہے، کیونکہ آپ فکر کریں گے تو ایک معلوم کے ذریعے سے جدید معلوم تک پہنچیں گے، درست ہے؟ چونکہ مطلب سادہ ہے، مثالیں نہیں دے رہا اس کی، کیونکہ زندگی میں انسان اپنا یہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے. لیکن وہ معلومات کے جو انسان کسی دوسری معلوم سے حاصل نہیں کرتا بلکہ خود بخود حاصل ہو جاتی ہیں، اس میں تفکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. بس وہ معلومات کہ جس میں تفکر کی ضرورت پڑے اس کو کہتے ہیں نظری، اور جس میں تفکر کی بھی ضرورت نہ پڑے، خود بخود حاصل ہو جائیں، اس کو کہتے ہیں بدیہی. انتہائی سادہ کر کے میں نے اس مطلب کو بیان کیا ہے. مثلا خوشی، خوشی کو حاصل کرنے کے لیے تفکر کی ضرورت ہے؟ نہیں. انسان بغیر تفکر کے خوشی کو مثلا علم حاصل کر لیتا ہے اس کے بارے میں. یا مثلا اگر غمی کو آپ نے معلوم کرنا ہے، تو بغیر کسی معلوم کا احساس کرتے ہیں اور حاصل ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے کسی چیز کی نرمی کو اگر حاصل کرنا ہو، یعنی نرمی کے مفہوم کو اگر آپ نے حاصل کرنا ہو تو کیا کریں گے آپ؟ فقط ہاتھ لگائیں گے اور فوراً آپ نرمی کا مفہوم آپ کے ذہن میں آ جائے گا، کسی قسم کے تفکر کی ضرورت نہیں ہے. سختی کا مفہوم اگر حاصل کرنا ہے، ہاتھ لگائیں گے آپ کہیں گے یہ سخت ہے، یعنی وہ سختی کا مفہوم آپ کے ذہن میں آ جائے گا کسی معلوم کے بغیر. کسی معلوم کا آپ کو سہارا نہیں لینا پڑا تاکہ آپ جو ہے وہ سختی، نرمی، خوشی، غمی تک پہنچ جائیں، جیسے ہی آپ نے توجہ کی اور آپ کو وہ حاصل ہو جاتا ہے. لیکن بعض معلومات ایسی ہیں جو ہمیں ضرورت پڑتی ہیں کہ دوسرے معلومات کا سہارا لے، جیسے انسان مکعب کیا ہوتا ہے، اب وہ کیا کرے گا؟ مثلا اپنی جیومیٹری کے معلومات کا سہارا لے گا، ان کے ذریعے وہ مکعب کیا ہوتا ہے اس کو حاصل کرے گا. درست ہے؟ مثلث، مثلث کا مفہوم حاصل کرنے کے لیے اس کو جیومیٹری کی معلومات کا سہارا لینا پڑے گا. اگر اس کو زاویے کا علم نہ ہو، آیا وہ مثلث جان لے گا؟ نہیں جان سکتا. اسی طریقے سے جزیرہ، جزیرے کا مفہوم کب آپ کے ذہن میں آئے گا؟ کہ جب پہلے سے کچھ نہ کچھ معلومات آپ کے پاس ہوں کہ جزیرے، مثلا جزیرے کیا تعریف کرتے ہیں؟ جزیرہ مثلا سادے سی تعریف اس کی کیا ہوتی ہے کہ یہ ایک زمین کا ٹکڑا ہوتا ہے جو مثلا ایک پانی کے اوپر مثلا سمندر کے ارد گرد موجود ہوتا ہے. اب سمندر کا پتہ ہونا چاہیے، زمین کا پتہ ہونا چاہیے، مثلا یہ ساری معلومات ہوگی تب جزیرہ سمجھ میں آئے گا. اگر یہ چیزیں نہ پتہ ہوں تو جزیرہ سمجھ میں نہیں آ سکتا. بس انتہائی آسان کر کے جو ہے وہ بیان کیا ہے، اس سے زیادہ آسان اب یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ تصور یا بدیہی ہے یا نظری. خلاصہ اس کا یہ بنتا ہے، تصور بدیہی اس معلوم کو کہتے ہیں کہ جس کو بدون تفکر، بغیر کسی معلوم کے، کسی دوسری معلوم کے سہارا لیے حاصل کیا جاتا ہے. اور تصور نظری وہ معلوم ہے، وہ تصور ہے، وہ مفہوم ہے مثلا کہ جو کیا ہے، تفکر کرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے. دوسری معلومات کے سہارا لے کر حاصل ہونے والی معلوم کو کیا کہتے ہیں؟ تصور نظری. اکتسابی بھی کہتے ہیں اس کو، کسب کرنا یعنی حاصل کرنا، جس کو یعنی نظری کو اکتسابی کہتے ہیں، کیونکہ اکتساب کی ضرورت پڑتی ہے، کسب کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن بدیہی روشن ہوتا ہے، اس کو کسب کی ضرورت نہیں ہوتی، فقط توجہ کریں اور روز کیا ہو جائے گا، حاصل ہو جائے گا. بات واضح؟ یہ ہوگی تصور بدیہی اور تصور نظری کی قسم جو آپ کو بیان کی ہے. اس کے بعد مرحلہ آتا ہے تصدیق کا. کہتے ہیں تصدیق بھی یا بدیہی ہے یا نظری. تصدیق نظری اس تصدیق کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر استدلال کی ضرورت ہوتی ہے. استدلال کے بغیر آپ کو مطلب آپ کے لیے ثابت نہیں ہوتا. مثلا اگر کوئی آ کر یہ دعویٰ کر دے کہ مثلث کے زاویہ قائمہ ہوتے ہیں، مثلث کے جو زاویے ہیں وہ 180 درجے کے ہوتے ہیں، تو جب تک وہ جیومیٹری کے قانون کے مطابق استدلال نہیں کرے گا، انسان کے نفس میں اطمینان حاصل نہیں ہوتا. بس وہ معلوم کہ جو استدلال کا محتاج ہو، اس کو کہتے ہیں تصدیق نظری. لیکن جہاں پر ایک مطلب انسان حاصل کرے اور نفس اس پر اذعان کر جائے، اس پر مطمئن ہو جائے بغیر استدلال کے، یعنی استدلال کی ضرورت ہی نہ پڑے، اتنا روشن ہے کہ دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں تصدیق بدیہی. مثلا وجود اور عدم ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتے، یہ معلوم ہے، قضیہ ہے، اس کو درک کرنے کے لیے، اطمینان حاصل کرنے کے لیے استدلال کی ضرورت نہیں ہے. ہر انسان حتی بچہ بھی جو ہے جس جو بھی شعور کے مرحلے میں بھی نہ پہنچا ہو وہ اس بات کو سمجھتا ہے. یعنی اگر بچے کو آپ کہہ دیں کہ یہ موبائل ہے بھی اور نہیں بھی تو وہ کہے گا بابا پاگل ہو گئے. یعنی حتیٰ اس بچے کو بھی یہ سینس موجود ہے کہ وجود اور عدم آپس میں جمع نہیں ہو سکتے. اتنا واضح اور روشن ہے کہ استدلال کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں تصدیق بدیہی. لیکن جہاں پر ہمیں استدلال کی ضرورت پڑ جائے اس کو کہتے ہیں تصدیق نظری. یہ مطلب جو میں نے آپ کو تفکیک اور جدا کر کے بیان کیا ہے اس طریقے سے یہ منطق مظفر میں موجود نہیں ہے. اسی وجہ سے بعض اوقات طلاب جو ہیں جب وہ مطلب پڑھتے ہیں تو صحیح طور پر مطلب سمجھ نہیں پاتے. تصور کے بدیہی ہونے کا ملاک اور ہے, تصدیق کے بدیہی ہونے کا ملاک اور ہے, اور وہ میں نے بیان کر دیا ہے. دوبارہ رجوع کریں گے تو مطلب واضح ہو جائے گا کیا ملاک ہے اس کا. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. بس ایک مطلب ہم نے اور حاصل کر لیا کہ تصور بدیہی و نظری ہے کیا مراد ہے, تصدیق بدیہی و نظری ہے کیا مراد ہے. اس کے بعد جو ایک اور نقطہ یہاں پر بیان کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے علم کو دو حصوں میں تقسیم کیا تھا, تصور اور تصدیق میں. علم حصولی کو ہم نے تصور اور تصدیق میں تقسیم کیا تھا, اور جہل جو ہے وہ علم کے مقابل میں ہے. یعنی آپس میں یہ کیا ہے, مقابل میں ہے. جہاں علم ہے وہاں جہل نہیں ہے, جہاں جہل ہے وہاں علم نہیں ہے. تو جہل جب علم کے مقابل میں ہے تو علم کی دو قسمیں ہیں, تو جہل کی بھی کیا ہو جائیں گی, دو قسمیں ہو جائیں گی. علم تصوری کے مقابل میں جہل تصوری ہوگا, اور علم تصدیقی کے مقابل میں جہل تصدیقی ہو جائے گا. علم تصوری کا کیا مطلب تھا کہ ایک مفہوم کا انسان کے ذہن میں ہونا, یہ تصور تھا نا. ہم نے کہا تھا حضور و صورت الشیء عند العقل, کہ ایک شے کی اگر صورت ذہن میں آ جائے تو وہ علم حصولی کہلاتا ہے, وہ علم تصوری کی تعریف تھی. درست ہے, صورت کا ذہن میں آ جانا, مفہوم کا ذہن میں آ جانا, یہ کیا ہے, تصور کہلاتا ہے. درست ہے. تو اب جہل تصوری کیا ہو جائے گا کہ اصلاً اس چیز کا تصور بھی آپ کے ذہن میں نہ ہو, بالکل ذہن صاف ہو اس نسبت کی, اس کی طرح. مثلا جیسے آپ سے ملنے سے پہلے آپ کا تصور بھی میرے ذہن میں موجود نہیں تھا, بس آپ کی نسبت میں جاہل تصوری میں کیا تھا, مبتلا تھا. درست ہے, آپ کے تصور کی نسبت. علم تصدیقی کے مقابل میں کیا ہے, علم جاہل تصدیقی. علم تصدیقی کیا ہے, مثلا وہ قضیہ کے جو آپ بناتے ہیں وہ علم تصدیقی کہلاتا ہے. مثلا زید کھڑا ہے, زید رو رہا ہے, بارش ہو رہی ہے, یہ علم تصدیقی تھا. یعنی جس کے اندر اذعان پایا جاتا ہو, جس کے اندر حکم پایا جاتا ہو. پس وہ قضیہ کہ جس کے اندر اذعان نہ ہو, حکم نہ ہو, وہ کیا ہو جائے گا, جہل تصدیقی کہلائے گا. مثلا بارش ہو رہی ہے, اگر اس کے بارے میں علم نہ ہو تو کیا کہلائے گا, جہل تصدیقی. مثلا زید کا پتہ ہے اس کو, بس علم تصوری رکھتا ہے زید کی نسبت, لیکن زید کھڑا ہے اس کی نسبت جاہل ہے, بس جاہل تصدیقی رکھتا ہے. علم تصوری ہے لیکن جاہل تصدیقی رکھتا ہے. کیوں, کیونکہ زید کے کھڑے ہونے کا علم نہیں ہے اس کو. زید کا مفہوم تو رکھتا ہے اپنے ذہن میں, لیکن زید کے کھڑے ہونے کا علم نہیں رکھتا. بس ممکن ہے کہ علم تصوری ہو انسان کے پاس لیکن علم تصدیقی نہ ہو, یعنی جہل تصدیقی میں مبتلا ہو. بات واضح ہے. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ علم تصوری نہ ہو تو علم تصدیقی رکھتا ہو, ایسا نہیں ہے. کیوں, اس وجہ سے کہ تصدیق موقوف ہے تصور پر. تصور ہوگا تو انسان تصدیق کرے گا نا. یعنی آپ کا تصور میں کروں گا تو میں حکم لگاؤں گا کہ آپ ہیں یا نہیں, آپ بیٹھے ہیں یا نہیں, لیکن آپ کا تصور ہی میرے ذہن میں نہ ہو، آپ کا مفہوم میرے ذہن میں نہ ہو، تو میں اگلے حکم کیسے لگاؤں گا؟ بات آ جائے؟ بس اگر علم تصوری نہیں ہے تو حتمن میرے پاس علم تصدیقی بھی نہیں ہے اس کی نسبت، اس شے کی نسبت. لیکن اگر انسان کے پاس علم تصدیقی نہ ہو، یعنی جہل تصدیقی میں مبتلا ہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو علم تصوری بھی نہیں ہے، ممکن ہے وہ علم تصوری بھی رکھتا ہو، یعنی اس شے کا مفہوم اس کے ذہن میں ہے لیکن اس شے کی نسبت تصدیق نہیں رکھتا. بات واضح ہوگی؟ خوب، یہ ایک مطلب جو ہے انہوں نے یہاں پر بیان کیا. پھر ایک اور مطلب یہاں پر ذکر کرتے ہیں، اگرچہ مرحوم مظفر نے اس کو بڑا تفصیل سے بیان کیا لیکن اس کتاب میں مختصر آیا ہے اور میں بھی مختصر انداز میں بیان کرتا ہوں. وہ یہ کہ علم بدیہی کا مطلب یہ ہے کہ جو واضح اور روشن ہو، جس میں تفکر کی ضرورت نہ ہو، جس میں استدلال کی ضرورت نہ ہو. لیکن فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے ہمیشہ اس کی طرف متوجہ بھی ہوتا ہے، نہ، ممکن ہے کہ بعض چیزیں بدیہی ہیں لیکن بعض اسباب کے تحت انسان اس کے بارے میں صحیح طریقے سے علم حاصل نہیں کر سکتا، آسانی سے اس کے بارے میں علم حاصل نہیں کر سکتا. کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں ایک علم بدیہی سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے پانچ اسباب کا ہونا ضروری ہے. پہلا سبب اس کی طرف متوجہ بھی ہو. مثلا اس کمرے کے اندر کتنی کھڑکیاں ہیں، اس کا علم حاصل کرنا بدیہی ہے یا نظری؟ بدیہی ہے، کیونکہ نہ استدلال کی ضرورت ہے نہ تفکر کی ضرورت ہے، فقط کمرے کی طرف نگاہ دوڑانا ہے اور پتہ چل جائے گا. لیکن ایک انسان آ کر بیٹھتا ہے، کمرے کو دیکھتا ہی نہیں ہے، آتے ہی اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے، اور اس سے پوچھا جائے کہ کمرے میں کتنی کھڑکیاں ہیں تو وہ جواب دے پائے گا؟ نہیں. تو اب کوئی بندہ آ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ یہ جواب نہیں دے پا رہا، پس کھڑکیوں کے بارے میں علم حاصل کرنا بدیہی نہیں ہے بلکہ نظری ہے. نہیں، نظری نہیں بنے گا، یہ بدیہی رہے گا. فقط یہ کہ اس نے توجہ نہیں کی، وہ تھوڑی سی بھی توجہ کرے گا فوراً جو ہے وہ جواب دے دے گا. کھڑکی کے بارے میں علم حاصل کرنے کے لیے اصلا تفکر کی ضرورت نہیں ہے، فقط توجہ کی ضرورت ہے. بس علم بدیہی کو حاصل کرنے کے لیے توجہ کا ہونا ضروری ہے. سلامت ذہن رکھتا ہو، ذہن میں کوئی، ذہنی اعتبار سے کوئی مشکل نہ ہو. اب کوئی بندہ جا کر کہے یار وہ فلانا بندہ جو مریض تھا دماغی اعتبار سے، اس کو میں کہتا رہا کہ وجود و عدم جمع ہو سکتے ہیں، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، خوب اس کا مطلب ہے کہ یہ قضیہ نظری ہو گیا. نہیں بھائی، وہ ذہنی اعتبار سے مشکل کا شکار تھا. اگر وہ سلامت ذہن رکھتا، سلامت جو ذہن سالم ہے اس کے سامنے یہ قضیہ رکھیں، اگر وہ بغیر استدلال کے سمجھ جاتا ہے تو بدیہی ہے. لہذا ملاک بداحت کے اندر ذہن کا سالم ہونا ہے. سلامت حواس کا ہونا ضروری ہے. مثلا کھانا نمکین ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں علم حاصل کرنے کے لیے تفکر کی ضرورت ہے؟ نہیں. آپ انگلی رکھیں، زبان کے ساتھ لگائیں، فوراً آپ کو علم ہو جائے گا کہ یہ نمکین ہے یا نہیں. لیکن ایک بندہ اگر کہتا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، میں بخار جس کو تھا اس کو لے کے گیا، کھانا اس کے سامنے، اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ نمکین ہے یا نمکین نہیں ہے. بس یہ نمکینی کے بارے میں علم حاصل کرنا جو ہے وہ نظریہ بدیہی نہیں ہے. جواب ہمارا یہ ہے کہ بھائی اس کے حواس سالم نہیں ہے. اس کی جو قوائے حاسہ ہے، نہ قوائے ذائقہ ہے، وہ بخار کی وجہ سے خراب ہو چکی ہے. آپ سالم انسان کے پاس جائیں جس کے حواس جو ہیں وہ، جس کی قوائے ذائقہ، کس کی قوائے، مثلا ایک بندے کو نزلہ ہو جائے، اس کو مثلا کسی چیز کی خوشبو ہی نہ آتی ہو، وہ کہے پاس خوشبو کے بارے میں علم حاصل کرنا جو ہے وہ نظری ہے؟ نہیں ہے نظری. وہ جیسے ہی ٹھیک ہو جائے گا یا جو سالم ہوگا، وہ خوشبو جو ہے فوراً سونگ کے جو ہے وہ علم حاصل ہو جائے گا کہ یہ کمرہ جو ہے وہ خوشبو رکھتا ہے، خوشبو کا مفہوم اس کے ذہن میں آ جائے گا. ایک وہ کیا ہے کہ فعالیت کرے، فعالیت غیر عقلی، کیونکہ عقلی کرے گا وہ تو پھر نظری ہو جائے گا، عقلی یعنی تفکر کرنا، استدلال لے کر آنا، اس کو کہتے ہیں فعالیت عقلی، ایکٹیویٹی کرے لیکن عقلی ایکٹیویٹی نہ ہو بلکہ غیر عقلی ایکٹیویٹی ہو. کیسے؟ مثلا جیسے مثال دی تھی آپ کو کھڑکی کے بارے میں علم حاصل کرنا، ایکٹیویٹی کرنی ہے آپ نے، ایسا نہیں ہے آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہے اور آپ کو علم حاصل، نہ، آنکھیں کھول کے پورے کمرے میں نگاہ کرنی ہے آپ نے. لیکن یہ جو فعالیت ہے، ایکٹیویٹی ہے، یہ غیر عقلی ہے، یعنی اس کے اندر نہ تفکر استعمال ہو رہا ہے نہ ہی استدلال استعمال ہو رہا ہے. بس یہ چار یا پانچ چیزیں کتنی بنتی ہیں؟ التفات کا ہونا ضروری ہے، سلامت ذہن کا ہونا ضروری ہے، سلامت حواس کا ہونا ضروری ہے، اور کیا ہے، فعالیت غیر عقلی کا ہونا ضروری ہے. یہ چار اسباب اگر موجود ہوں تو بدیہی کا علم حاصل ہو جاتا ہے. اور یہ اگر ان میں سے کوئی چیز فاقد بھی ہو جائے پھر بھی علم بدیہی نظری نہیں بنتا. یعنی اگر میں ہوا سالم ہوں تو میں نمکینی کو چکھ لیتا ہوں بغیر تفکر کے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر میرے حواس خراب ہو گئے تو نمکینی کے بارے میں علم میرے لیے نظری بن جائے گا. نا، وہ علم علم بدیہی ہی رہے گا. بس ان چار حواس کا ہونا ضروری ہے، علم بدیہی فوراً حاصل ہو جائے گا. اگر ان میں سے کوئی ایک سبب بھی فاقد ہو گیا، ختم ہو گیا یا موجود نہ ہوا تو اس کی وجہ سے وہ نظری میں تبدیل نہیں ہوگا بلکہ وہ بدیہی ہی رہے گا. ہم کہیں گے تم ٹھیک ہو تو وہ علم تمہیں خود بخود کیا ہو جائے گا، حاصل ہو جائے گا. بتاتے یہ تھی ہماری بحث جو تصور اور تصدیق کے بارے میں تھی، کہ یہ الحمدللہ ہمارا یہ کتاب میں جو پہلا بخش ہے مقدماتی، یہ ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ اگلی بحث آ جاتی ہے جو الفاظ کی بحث ہے، یہ بھی اہم بحث ہے اور مقدماتی ہی شمار ہوتی ہے، کہ یہ انشاءاللہ پھر بعد میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.